الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ والصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنشن کے ناظرین، پروگرام ہمارا اسلام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ کریم رب العزت جل وعلا ہم سب کو اسلام کی خوبصورت تعلیمات کے مطابق زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم علی شان ہے کہ جو شخص ایک دن میں مجھ پر 50 مرتبہ درود بھیجے، قیامت کے دن میں اس کے ساتھ مصافحہ فرماؤں گا۔ اور جس خوش نصیب کو یہ سعادت مل جائے کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وہ مصافحہ کرے گا، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے ضرور داخل جنت بھی ہوگا۔ اللہ کریم کثرت سے درود پڑھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ مدنشن کے ناظرین، ان دنوں میں بطور خاص جہاں لاکھوں لاکھ بلکہ کروڑوں مسلمان وہ اپنے مال کی قربانیاں اللہ کی راہ میں پیش کرنے کے لیے کوششیں کرتے ہیں، تیاریوں میں ہیں، اور ہر طرف ایک گہما گہمی کیفیت، قربانی کی تیاریاں وہ گویا کہ اپنے عروج پر ہیں، وہیں ان دنوں میں حجاج کرام وہ حج کے ارادے کے لیے وہ اپنے گھروں کو چھوڑ کر اور ایک خاص لباس احرام کی حالت میں وہ حج کرتے ہیں اور اس فریضے کو ادا کرتے ہیں۔ اگرچہ ان دنوں میں، اس سال میں اس طرح کی کیفیات نہیں ہیں اور مخصوص افراد، مخصوص لوگ حج کر رہے ہیں، لیکن لاکھوں بلکہ کروڑوں لوگ وہ ان دنوں میں، ان کی توجہ کا مرکز وہ حج کے یہ مناظر بن جاتے ہیں، خانہ کعبہ، کعبہ معظمہ، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو مناسک حج ہیں ان کی طرف متوجہ رہتے ہیں، تصورات میں حج کے وہ مناظر وہ آتے ہیں۔ اور مدنی چین بھی وقتاً فوقتاً اس طرح کے مناظر اور بالخصوص قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ، آپ نے جو حج ادا کیے اور ان گزشتہ سال میں اور پھر گزشتہ سے پیوستہ پہلے سال میں جو آپ نے حج ادا کیے اور پھر مدینہ منورہ حاضری ہوئی، تو اس کے مناظر مدنی چینل پر ہم دیکھتے ہیں اور لاکھوں لوگوں کو دلی طور پر ایک سکون اور مزید ان کی محبتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ کریم بار بار ایسے اسباب پیدا فرمائے اور بار بار جانا نصیب فرمائے۔ تو آج ہم خاص طور پر عظمت کعبہ مشرفہ، کعبۃ اللہ، اللہ کے اس گھر کی تعظیم، اس گھر کی شان، اس گھر کی عظمت کے حوالے سے کچھ باتیں وہ عرض کروں گا تاکہ ہم بھی تصور ہی تصور میں کعبہ شریف کے حوالے سے یہ سنتے بھی رہیں اور وہاں ہمارا ذہن بھی پہنچے۔ اللہ کریم بار بار کعبہ معظمہ کی ہم سب کو حاضری عطا فرمائے۔ کعبہ معظمہ کی بڑی شانیں ہیں اور اپنی کچھ انفرادی وہ خصوصیات بھی ہیں، اور سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ زمین پر جو گھر بنا سب سے پہلا، اور لوگوں کے لیے جو بنایا گیا اور جسے برکت والا کہا گیا، مبارک کہا گیا، ہدایت کہا گیا، تمام عالمین کے لیے ہدایت ہے، وہ کعبہ معظمہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں بھی اسے بیان فرمایا اور مختلف مقامات پر کعبہ معظمہ کی شانوں کو بیان کیا گیا۔ کچھ یہود نے یہ اعتراض کیا کہ روح زمین پر سب سے پہلے وہ بیت المقدس وہ تھا، اور وہ کعبہ سے بھی اس طور پر جو ہے وہ افضل انہوں نے اسے کہا۔ تو اس پر ان کے رد میں یہ آیت مبارکہ بھی اللہ نے قرآن میں اتاری کہ سب سے پہلے تو روح زمین پر جو گھر بنایا گیا وہ مکہ میں ہے، اور وہ برکت والا ہے، اس میں عالمین کے لیے ہدایت ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ، بے شک سب سے پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا وہ ہے جو مکہ میں ہے، برکت والا ہے اور سارے جہانوں کے لیے ہدایت ہے۔ اس آیت مبارکہ میں یہ فرما دیا گیا کہ بے شک سب سے پہلا گھر جو عبادت کے لیے بنایا گیا لوگوں کے لیے وہ مکہ میں ہے، اور یہاں پر اس چیز کو بیان فرما دیا گیا، اور روایت میں آیا، حدیث پاک میں آیا کہ کعبہ معظمہ بیت المقدس سے 40 سال قبل یہ بنایا گیا تھا، اور فرشتوں کا قبلہ جو بیت المعمور ہے، یہ بیت المعمور مدنی چین کے ناظرین یہ فرشتوں کا قبلہ ہے، اور فرشتے اس کا طواف بھی کرتے ہیں، اور یہ بالکل عین خانہ کعبہ کے یہ اوپر یہ بیت المعمور جو فرشتوں کا قبلہ ہے اور فرشتے اس کا طواف بھی کرتے ہیں، تو یہ یعنی اس کے بالکل نیچے یہ کعبہ معظمہ ہے، اور سب سے پہلے زمین پر جو فرشتوں نے کعبہ بنایا تھا تو یہ بھی پہلی تعمیر ہی فرشتوں نے کی تھی۔ جی جی، حضرت آدم علیہ السلام سے بھی پہلے کعبہ معظمہ کی تعمیر وہ فرشتوں نے کی تھی، پھر حضرت آدم علیہ السلام نے کعبہ معظمہ کی باقاعدہ تعمیر کی، پھر حضرت آدم علیہ السلام کے بعد ایسا سلسلہ چلتا رہا، پھر حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم پر جب وہ ایمان نہ لائے اور پھر وہ عذاب اور سزا کی صورت ہوئی، تو اس وقت اس کی بنیادوں کو اور اس عمارت کو اٹھا لیا گیا تھا، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو حکم دیا گیا تھا اور اللہ رب العالمین نے ان کو وہ عمارت جہاں خاص وہ خانہ کعبہ کی دیواریں اور وہ تعمیر تھی اس کی نشاندہی فرمائی، ان کو وہ جگہ بیان کر دی گئی، اور وہ مختلف انداز سے، ایک یہ بات بیان کی گئی کہ وہ جگہ بالکل صاف ہو گئی تھی، ایک یہ بیان کیا گیا کہ بادل وہاں سایہ فگن ہو گیا تھا، اور اس انداز سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ پتہ چلا کہ یہ خاص وہ جگہ ہے، انہوں نے تعمیر کی۔ پھر یہ تعمیر کا سلسلہ مختلف انداز سے چلتا رہا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے بھی خانہ کعبہ کو ایک مرتبہ تعمیر کیا گیا تھا، اور اس تعمیر کے اندر ہی بتایا گیا کہ یہ حطیم کعبہ، یہ حطیم جو کعبہ کا ایک حصہ ہے وہ باہر رہا، اور یہیں اس دیوار کو مکمل کر لیا گیا، کیونکہ اس وقت تعمیرات یہ اتنا آسان امر نہ تھا، آسان کام نہ تھا، بڑے بڑے پہاڑوں سے پتھروں کو توڑ کر لانا اور پھر اسے نصب کرنا، اس سے دیواریں بنانا، یہاں یہ تعمیر کا سلسلہ ہوا. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک یہ خواہش کا اظہار آپ نے فرمایا تھا کہ اگر لوگوں کے فتنے میں پڑ جانے کا اندیشہ نہ ہو تو میں اس کو دوبارہ سے تعمیر کر کے اور یہ حطیم کعبہ بھی اسی کے ساتھ ملا دوں. لیکن آج صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں ایسا نہ فرمایا. حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ, آپ نے نبی کریم علیہ السلام کے وصال ظاہری کے بعد جب خانہ کعبہ کو پھر تعمیر کیا تو پھر آپ نے حطیم کعبہ والا حصہ بھی کعبہ کے اندر شامل کر دیا. اور اس کے بعد پھر حجاج بن یوسف اس نے جب تعمیر کیا تو اس نے دوبارہ یہ حطیم والا حصہ یہ باہر نکالا اور کہا ویسے ہی تعمیر یہ اسی بنیاد پر کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھی, آپ کی حیات طیبہ کے وقت تھی, اسی طریقے سے حجاج بن یوسف نے اس کو وہ دوبارہ سے تعمیر کر دیا. حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما نے جو یہ معاملہ کیا تھا تو آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس خواہش پر عمل کرتے ہوئے آپ نے اس انداز سے اس کی تعمیر کی تھی. آج تک جو تعمیر ہے تعمیر کعبہ, یہ حجاج بن یوسف نے جو تعمیر کی تھی اس کے بعد ہی اسی کا وہ سلسلہ وہ چلتا آیا. یعنی مزید اس کی عمارت اور اس کی اس چیز میں وہ فرق نہیں, ہاں نئی تعمیر ہوتی رہی, نئی دیواریں بنتی رہیں, یہ سلسلہ رہا, لیکن اس کے اندر اس کی عرض و طول کے اندر کوئی کسی طرح کا وہ یوں فرق نہ لایا گیا. یعنی حطیم باہر تھا اور اسی طریقے سے آج تک یہ موجود ہے, اور حطیم بھی کعبہ معظمہ کا ہی حصہ ہے, اور یعنی حطیم میں جانے والا ایسا ہے کہ جیسا کہ وہ خانہ کعبہ کے اندر چلا گیا ہے, اور یہ بھی عظیم سعادت والی بات ہے. تو یہ بیان کیا گیا سب سے پہلے جو گھر بنایا گیا وہ مکہ مکرمہ میں, وہ کعبہ معظمہ ہے, اور پھر اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ ارشاد فرمایا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ, ارشاد فرمایا کہ کعبے کی تعمیر کے بعد کہ اب لوگوں کو میرے گھر آنے کی دعوت دو. حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ جبل ابو قبیس یعنی اس ابو قبیس پہاڑ پر آپ وہ چڑھے, اور بیان کیا گیا کہ یہ پہلا وہ پہاڑ تھا اور اس کے اوپر آپ نے چڑھ کر جو آواز دی ہے اور لوگوں کو پکارا ہے کہ اللہ کے گھر کا حج کرو, تو بیان کیا گیا کہ جس کی قسمت میں حج کرنا لکھا تھا انہوں نے اپنے باپوں کی پشتوں اور ماؤں کے پیٹوں میں بھی انہوں نے لبیک اللہم لبیک کی صدا لگائی, اور اس انداز سے گویا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس آواز اور اس پکار پر انہوں نے جواب دیا. یہ بھی کہا گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ کی بارگاہ میں کہا کہ میری آواز کہاں تک پہنچے گی, لیکن فرمایا گیا کہ آواز دینا تمہارا کام ہے, یہ سب تک پہنچانا یہ ہمارے ذمہ کرم پر ہے. تو جس نے اس پکار پر لبئی کہا اور کتنی بار لبئی کہا اتنی بار ہی اسے جانا نصیب ہوگا. تو یہ ہے کعبہ معظمہ اور اس کی ایک بنیادی باتیں اور اس کی ابتدا کیسے ہوئی. یہاں مدرسین کے ناظرین کچھ میں کعبہ کے حوالے سے ایسی جو کعبہ معظمہ کی بطور خاص وہ خصوصیات جنہیں کتابوں میں بیان فرمایا گیا ہے ان میں یہ بات بیان کی گئی کہ سب سے پہلی عبادت گاہ وہ کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اس کی طرف نماز پڑھی وہ کعبہ معظمہ ہے. اور یاد رکھیے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام تک یہ سلسلہ جو رہا ہے تو وہ کعبہ ہی قبلہ تھا. پھر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ دنیا میں مبعوث ہوئے پھر اعلان نبوت بھی فرمایا, پھر آپ ہجرت کر کے جب مدینہ منورہ گئے تو آپ وہاں پر جو نمازیں آپ نے ادا کی تو وہ بیت المقدس کی طرف آپ نے نمازیں ادا کی, اور روایتوں میں بیان کیا گیا 16 مہینے اور بعض میں ہے 17 مہینے آپ نے بیت المقدس کی طرف رخ انور کر کے یعنی اسی کو قبلہ بناتے ہوئے نماز پڑھی، لیکن آپ کے ایک دل میں ایک تمنا تھی کہ ہمارا قبلہ بھی وہ کعبہ کو بنا دیا جائے، اور اللہ رب العالمین نے آپ کی اس آرزو کو، آپ کی اس تمنا کو اللہ نے پورا فرمایا، اور قرآن نے واضح بیان فرما دیا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، کہ ہم آپ کا ضرور چہرہ پھیر دیں گے اس قبلے کی طرف جسے آپ چاہتے ہیں، جسے آپ چاہتے ہیں، اور حکم ہو جاتا ہے عین نماز کے اندر مدرسن کے ناظرین یہ حکم ہوا کہ اب اپنے چہرے کو آپ وہ کعبہ معظمہ کی طرف پھیر لیجئے، اور آپ نے نماز کی حالت میں ہی اپنا رخ وہ کعبہ معظمہ کی طرف کیا، یعنی پہلی دو رکعتیں وہ بیت المقدس کی طرف ہوتی ہیں، پھر دو رکعتیں وہ کعبہ معظمہ، اور اس مسجد کو مدینہ منورہ میں جو مسجد شریف ہے مسجد قبلتین وہ کہا جاتا ہے، اور نبی پاک علیہ السلام کی اس خواہش پر اللہ رب العالمین نے اس قبلے کو وہ تبدیل فرما دیا. کیا خوب کہا ہے، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد، خدا چاہتا ہے رضا محمد. نبی پاک علیہ السلام نے دل میں جو تمنا کی اللہ نے اسے پورا فرما دیا ہے. اور یہاں یہ بات بھی یاد رکھیے کہ بیت المقدس کی طرف بھی منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے، تو وہ بھی اللہ کا ہی حکم تھا اور وہ بھی قبلہ ہی تھا، اس میں کسی طرح کی کوئی شک اور تردد والی بات نہیں ہے. لیکن حضور علیہ السلام کیوں چاہتے تھے، تو اس کے بارے میں کتابوں میں بیان فرمایا کہ چونکہ حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت موسیٰ علیہ السلام تک یہ سب نبیوں کا قبلہ کعبہ معظمہ رہا، تو آپ کے دل میں بھی یہی ایک تمنا اور یہ کعبے کا ایک خصوصی آپ کو تعلق تھا، وہ آپ کے مولد شریف یعنی مکہ مکرمہ، مکہ مکرمہ میں آپ کی یہ ساری زندگی وہ گزری جس کو مکی زندگی سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور اعلان نبوت کے بعد بھی 13 سال آپ نے وہ مکی زندگی کے، پھر 10 سال وہ مدینہ شریف جسے مدنی زندگی وہ کہا جاتا ہے. اعلان نبوت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ 40 سال تک آپ وہاں مکہ مکرمہ میں رہے، تو ایک اس طرح کا دلی لگاؤ اور دلی محبت اور پیار وہ کعبہ معظمہ سے اس انداز سے تھا. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب ہجرت بھی کی ہے تو کعبے کی طرف رک کر کے آپ اس جگہ پہنچے کہ جب اب آپ کی نگاہوں سے کعبہ کی عمارت وہ اوجھل ہو جائے گی، تو روایتوں بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر کعبے کی طرف رک کر کے اور آپ کہتے ہیں کہ اگر مجھے یہاں کے لوگ نہ ستاتے تو میں یہ جگہ چھوڑ کے نہ جاتا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ایک دعا ہے، آپ نے اللہ کی بارگاہ میں وہ دعا مانگی ہے، اے اللہ مکے کے لیے تو تیرے ابراہیم خلیل نے دعا کی ہے اور مکے میں تو نے برکتوں کو نازل کیا ہے، پھر آپ نے مدینے کے لیے دعا کی، فرمایا یہاں تیرا حبیب دعا کرتا ہے. مکے میں جتنی برکتیں نازل کی ہیں اس کی مثل اور اتنی زیادہ یعنی ڈبل برکتیں مدینہ منورہ میں عطا فرما. تو پھر آپ مدینہ منورہ میں آخری اپنی زندگی کے جو 10 سال مدنی زندگی جو تھی وہ آپ کی مدینہ منورہ میں، اور اس کو مدنی زندگی سے ہی تعبیر کیا جاتا ہے، اگرچہ اس دوران آپ کے کئی اسفار بھی رہے، آپ سفر بھی کرتے رہے. مکہ معظمہ جہاں ایک نیکی، ارشاد فرمایا گیا کہ اس کا ثواب 1 لاکھ، یعنی کچھ خصوصیات، تمام لوگوں کے لیے عبادت کا بنایا جانا وہ مکہ معظمہ یعنی کعبہ معظمہ ہے، جبکہ بیت المقدس وہ مخصوص وقت میں خاص لوگوں کا قبلہ رہا ہے. ایک اور خصوصیت یہ بھی کی گئی کہ حج ہمیشہ وہ کعبہ معظمہ کا ہوا ہے، یہ بھی خصوصیت ہے. ساتھ یہ بھی ارشاد فرمایا گیا کہ اسے امن کہا گیا ہے اور اس میں بہت سی اللہ کی نشانیاں ہیں، بہت سی اللہ کی نشانیاں ہیں. قرآن پاک میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. فرمایا اس میں کھلی نشانیاں ہیں، ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ ہیں، وہ مقام ابراہیم ہے، اور جو اس میں آئے وہ امان میں ہے، جو اس میں آئے وہ امان میں ہے. اس سے خانہ کعبہ کی بہت سی فضیلتیں اور وہ خاص نشانیاں جسے قرآن نے بھی بیان فرمایا ہے ان کا ذکر ہوا. کعبہ معظمہ، یہ یاد رکھے کہ جو یہاں آ گیا گویا کہ اس نے امن پا لیا. پرندے بھی کعبہ معظمہ کا بڑا ادب کرتے تھے، اور کعبہ معظمہ کے اوپر کی خاص اس عمارت پر وہ پرندے اگر اڑتے ہوئے آتے ہیں تو اس کا ایک یہ ادب ملحوظ رہتا ہے. قربان جائیں اللہ کی شانوں پر، اللہ رب العالمین نے ان پرندوں کو بھی اپنے گھر کے یہ آداب گویا کہ ان کو وہ بتائے گئے، اور وہ پرندے بھی وہ اس چیز کا خیال ہے وہ رکھتے ہیں. اور ایک حدیث پاک بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے ہے، یاد رکھے زندگی میں حج تو ایک بار ہی فرض ہوتا ہے، وہ بھی جس پر شرائط پائی جائیں اس پر حج فرض ہے، لیکن جو صاحب طاقت والے ہیں، استطاعت والے ہیں. ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا گیا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے، یعنی حدیث قدسی ہے، کہ میرا وہ بندہ کہ ان عبدن صححت جسمہ، بے شک وہ بندہ جس کے جسم کو میں نے صحیح رکھا، یعنی اسے صحت عطا فرمائی، اور اس کے اوپر دنیا کے اندر رزق میں میں نے وسعت دی، اور پھر بھی وہ میری طرف 5 سال یا 4 سال میں نہ آئے، اللہ اکبر، اسے فرمایا گیا کہ محروم شخص ہے، محروم شخص ہے جسے صحت کی تندرستی ملی، سلامتی ملی، اور مالی طور پر اسے فراوانی ملی، رزق میں بھی وسعت ہے اور صحت بھی ہے، اور اس کے باوجود وہ نہیں آتا. تو کہا گیا کہ یہ محرومی ہے، اس شخص کے بارے میں وہ محروم ہے. کعبہ معظمہ کی جہاں حاضری کے بارے میں یہاں فرمایا گیا، جہاں پر فرضیت حج کا بیان ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ اللہ کے لیے اس گھر کا حج کرنا وہ لوگوں پر فرض ہے جس کو اس کی طرف پہنچنے کی طاقت ہو. نبی کریم علیہ السلام نے جب لوگوں کو فرمایا حج کرو، تو ایک آدمی نے کھڑے ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اکل عام، ہر سال؟ تو آپ خاموش رہے. پھر اس نے سوال کیا، آپ خاموش رہے، پھر کہا، پھر وہ آپ خاموشی اختیار فرمائے، اور پھر ارشاد فرمایا، لو قلت نعم لوجبت، اگر میں ہاں کہہ دیتا تو پھر یہ تم پر واجب ہو جاتا، یعنی فرض ہو جاتا کہ تم بھی پھر ہر سال حج کرنا ہوتا. اس سے پتہ چلا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شارع بھی ہیں، اور آپ اختیار بھی رکھتے ہیں، جس حکم کے لیے جو فرما دیں وہی حکم اس کے لیے شریعت کا حکم بن جاتا ہے. ایک حدیث پاک جس میں یہ ارشاد فرمایا کہ جب تک یہ امت کعبہ کی اس طرح تعظیم کرتی رہے گی جیسے تعظیم کرنے کا حق ہے، جب تک یہ امت کعبہ معظمہ کی ایسے تعظیم کرے جیسے تعظیم کرنے کا حق ہے، تو فرمایا یہ خیر و برکت کے ساتھ رہے گی، یہ خیر و برکت کے ساتھ، اور جب وہ یہ معمول ترک کر دے گی تو تباہ و برباد ہو جائے گی. ابن ماجہ شریف کی حدیث پاک ہے کہ جب وہ اس کا حق ادا نہیں کرے گی، یہ معمول یہ نہیں بنائے گی، تو پھر ان کے لیے تباہی ہے، ان کے لیے بربادی ہے. مدنی چین کے ناظرین، کعبہ معظمہ بڑی شانوں والا ہے، پھر اس کے آداب احترام، یہ خاص وہاں پہنچ کر نہیں، ہم جہاں بھی ہیں کعبے کے احترام آداب ہمیں ہر جگہ ملحوظ خاطر اس انداز سے رکھنے ہوں گے کہ کوئی بھی ایسی بے ادبی والا معاملہ یا ایسا معاملہ کہ جس سے شریعت مطہرہ ہمیں سختی سے ممانعت کرتی ہے، ایسا عمل چاہے ہم وہاں سے میلوں ہزاروں میل دوری پر ہو، ہم ایسا کوئی بھی عمل نہیں کر سکتے کہ جو شریعت مطہرہ نے کعبہ معظمہ کے آداب کے منافی اور خلاف اسے قرار دیا ہو۔ مثال کے طور پر آپ پاکستان میں ہیں، آپ دنیا کے کسی ملک میں بھی ہیں، انسان کو اپنے طبعی حاجات کے لیے دن بھر میں کتنی بار وہ اپنی طبعی حاجات کے لیے جانا پڑتا ہے، لیکن اس طور پر بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم ارشاد فرمائی ہے کہ جب یہ کیفیت بھی ہو تو نہ تم اس وقت اپنی حاجت کرتے ہوئے نہ تم کعبہ معظمہ کی طرف منہ کرو اور نہ کعبہ معظمہ کی طرف تم پیٹھ کرو۔ یہ حکم ہمیں شریعت مطہرہ نے دیا ہے، اور یہ خاص کعبہ کے وہاں مکے میں رہنے والوں کے لیے نہیں ہے، یہ دنیا بھر میں کہیں بھی ہیں۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ کعبہ معظمہ کی ہمیں دین نے بڑی تعظیم کا وہ درس دیا ہے، ہم اپنے علاقوں میں اپنے شہروں میں بھی ہیں تو کعبہ معظمہ کے یہ آداب ہمیں بجا لانے، اور یہ وہ ادب ہے کہ اگر اس کے خلاف کوئی شخص کرے گا وہ ناجائز ہے، وہ گناہ کا کام کر رہا ہے۔ کئی لوگ اپنے گھروں کے اندر اپنی دیگر چیزوں کا اہتمام تو کرتے ہیں لیکن اس چیز کا اہتمام بطور خاص وہ نہیں کر پاتے، یا اپنی سہولت کو دیکھتے ہوئے وہ کعبہ کی طرف وہ یا تو اس انداز سے ڈبلیو سی یا واش روم بنائے جاتے ہیں کہ کعبہ کی طرف یا منہ ہو رہا ہوتا ہے یا پیٹھ ہو رہی، حالانکہ یہ دونوں ہی ناجائز ہیں، اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اچھا، اور بھی ادب آداب کا خیال کے بطور خاص ہے، آپ گھر کے اندر ہیں کعبہ کی طرف پاؤں کر کے لیٹتے تھوڑی ہیں، یہ شریعت نے اس کا ہمیں یہ ادب سکھایا ہے، اگرچہ اس کا حکم اس طرح نہیں ہے کہ جو ایک خاص وہ حاجت سے فراغت کے وقت کے جو احکامات بیان فرمائے گئے، لیکن یہاں بھی بطور خاص کہا گیا ہے اس طرف پاؤں نہ کیے جائے، تھوکنا ہو تو کعبہ معظمہ کی طرف تھوک ہرگز نہ پھینکی جائے۔ اس کے لیے تو سخت جو ہے وعید کو بیان کیا گیا ہے، اور بعض علماء نے بڑی اس پر شدت فرمائی، اور روایتوں کی تشریح میں جو اس کا حکم بیان فرمایا وہ مکروہ تحریمی تک بیان فرمایا، یعنی کعبہ کی طرف تھوکنا اس کو مکروہ تحریمی وہ قرار دیا گیا، یعنی تو اشد مکروہ ہے، اس سے ضرور اپنے آپ کو وہ بچانا چاہیے۔ تو یہ کچھ ایسے آداب ہیں کہ ہم دنیا بھر میں جہاں بھی ہوں ہمیں کعبے کے تعظیم کا وہاں بھی خیال رکھنا ہے، گویا کہ مسلمان تو تصوری تصور میں وہ وہاں حاضر رہتا ہے اور وہاں گویا کہ اس انداز سے موجود رہتا ہے۔ قبلہ شیخ طریقت امیر علیہ سنت دامت برکاتہ منالیہ، آپ کے عادت مبارک، آپ کے معمول کو بارہا دیکھا ہے، آپ کعبہ معظمہ کی طرف آپ بیٹھتے ہیں تو اس طرف رک کر کے آپ بیٹھتے ہیں اور اس کا باقاعدہ آپ اہتمام فرماتے ہیں، مشوروں میں بھی آپ اس چیز کا اہتمام فرماتے ہیں کہ آپ جب بیٹھیں تو آپ خود کعبہ معظمہ کی طرف وہ رک کر کے بیٹھتے ہیں۔ ہاں، جب ایک خطیب بطور خاص، یعنی جب کوئی واعظ کرتا ہے، بیان کرتا ہے، ممبر کے اوپر ہیں تو اس وقت وہ عوام کی طرف رخ ہوتا ہے، لیکن عام حالات میں یہ اگر ہم بھی اپنی عادت بنائیں تو یہ بہت ایک اچھا عمل ہے، انشاءاللہ اچھی نیتوں کے ساتھ اس پر ثواب بھی ملے گا۔ کعبہ معظمہ کے حوالے سے بہت سی باتیں اور بھی میرے آج کے اس موضوع میں وہ شامل تھیں، لیکن وقت کے اندر وہ گنجائش نہیں ہے، آپ کی کالز بھی اس سلسلے میں ہم شامل کرتے ہیں، تو انشاءاللہ العزیز پھر کبھی اس ٹاپک پر مزید بھی گفتگو کریں گے۔ ابھی بڑھتے ہیں آپ کے سوالات کی طرف اور دیکھتے ہیں ناظرین نام سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔ جی،
میرا نام زہیرت علی ہے۔ مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ سرکار نے زندگی میں کتنی بار حج کیا ہے؟
نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں زندگی میں ایک بار حج فرمایا ہے، اور عمر شریف آپ نے چار کیے ہیں۔ اس میں علماء نے تھوڑی سی تفصیل اور ڈیٹیل کو بیان فرمایا ہے، بعض نے عمرے وہ تین بیان فرمائے ہیں اور زیادہ تر نے چار بیان فرمائے، تو بہرحال جنہوں نے تین بیان فرمائے ہیں تو وہ حدیبیہ کا، وہ اس عمرے کو جو سفر سے آپ آئے تھے اور حدیبیہ کے مقام پہ یہ قافلہ روکا گیا تھا تو وہ اس کو شمار نہیں کرتے تو تین بیان کرتے ہیں، اور جو اس کو شمار کر کے بیان کرتے ہیں تو ان کو چار کہا گیا ہے۔ اور حج آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی ادا فرمایا جسے حجۃ الوداع کہا جاتا ہے، اور اسی سال آپ حج کے لیے، اور اسی سال آپ یہ بھی فرماتے حج کے مناسک وہ مجھ سے سیکھ لو، وہ مجھ سے سیکھ لو، اور بارہ آپ اٹھنی پر سوار رہ کر مختلف آپ قافلے والوں کے پاس وہ منا ہو یا عرفات اس طرح کے آپ وہاں ان کو جاتے اور ان پر آپ وعظ فرماتے اور یہ کہتے کہ جو حاضر ہے وہ غائب تک یہ باتیں پہنچا دے، ان کو جا کر یہ بتا دے۔ اور حجۃ الوداع کا بڑا عظیم وہ خطبہ ہے جس کے اندر حقوق العباد کے حوالے سے، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر کیا حقوق ہیں اس کے حوالے سے، عورتوں کے حوالے سے، غلاموں کے حوالے سے، یعنی اتنا وہ عظیم خطبہ ہے کہ جس میں ہر اعتبار سے نبی پاک علیہ السلام نے بہت زیادہ حقوق العباد کے حوالے سے اس میں کلام فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حج کے موقع پر اپنے ساتھ 100 اونٹوں کو بھی لے کر گئے۔ یہاں میں یہ بھی بات عرض کرنا چاہوں گا کہ قربانی جو کی جاتی ہے وہ اگرچہ حج کی وہ قربانیاں تھی، اور حج تمتع اور حج قران کرنے والوں پر حج کی شکرانے کی ایک واجب قربانی ہوتی ہے، اور اگر حاجی پر دیگر بھی شرطیں پائی جاتی ہوں تو پھر ساتھ ساتھ اس پر یہ عام معمول والی قربانی وہ بھی اس پر واجب ہو جاتی ہے۔ لیکن ایک واجب کے ساتھ اگر آدمی کئی قربانیاں کرتا ہے تو بہت اچھی بات ہے۔ یہاں بھی آپ رہتے ہوئے بھی قربانی کے دن ہیں، اگر آپ 10-10 قربانیاں اپنی طرف سے کریں کوئی ممانعت والی بات نہیں، بالکل آپ کر سکتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ 100 اونٹوں کو لے کر گئے تھے، اور آپ نے انہیں نہر فرمایا۔ مدنی چین کے ناظرین، آج یہاں پر ہمارے یہاں اونٹ اگر نہر ہوتے ہیں جہاں پر، تو ایک ایسا میلہ سا لگ جاتا ہے، رش لگ جاتا ہے، لوگ دیکھنے کے لیے آتے ہیں کہ کیا چیز ہے، اور پھر بڑا اہتمام ہوتا ہے، ان کو باندھا جاتا ہے، اور ہر قصاب بھی بہت وہ گھبرائے ہوتے ہیں کہ اگر کچھ تھوڑا سا بھی معاملہ ہو گیا تو اتنے یہ کیمرے لے کر، یعنی موبائل لے کر ویڈیو بنا رہے ہیں اور یہ اس کو وائرل کریں گے۔ میں ایک سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ اونٹ کو ایک اونٹ کو سنبھالنے کے لیے اتنی کوشش کی جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر اپنے ساتھ جن اونٹوں کو لے کر گئے تھے تو آپ انہیں نہر فرما رہے تھے، اور ان کو نہر کرتے ہوئے آپ جس اونٹ کو نہر کرتے، نہر کرنے میں اونٹ کی تو جان جا رہی ہے، اسے تو تکلیف اور اذیت تو پہنچتی ہے، یعنی اس انداز سے کہ تکلیف تو ہوتی ہے۔ اب ایک اونٹ کی جان جا رہی ہے، لیکن نبی پاک علیہ السلام کے ہاتھوں سے نہر ہونے کے لیے بیان کیا گیا کہ اونٹ آگے آگے بڑھتے، بھاگتے نہیں تھے، ادھر نہیں جا رہے بلکہ آگے بڑھ رہے ہیں، یوں کہ نبی پاک علیہ السلام کے مبارک ہاتھوں سے نہر ہو جائے۔ اپنی جان کی قربانی بھی وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر بھی، اور کیونکہ آپ کی طرف سے قربانی تھی اور آپ کے ہاتھوں سے قربان ہو جائیں، تو وہ اونٹ آگے آگے بڑھتے، نبی پاک علیہ السلام نے 63 اونٹ آپ نے اپنے ہاتھوں سے اپنے نہر فرمائے، 63 اونٹ۔ اور اس میں اشارتاً علماء نے بیان فرمایا کہ گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے ہر سال کا ایک اونٹ اس طرح وہ اللہ کے نام پر، اللہ کی راہ میں وہ قربان کیا، اور اس 63 اونٹوں کے نہر کرنے سے اشارتاً یہ بھی کہ آپ کی عمر مبارک وہ 63 سال ہوگی، اور یہی حج کے سفر کے بعد، یعنی اسی سال آپ رواں سال پھر ربیع الاول شریف کے مہینے میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ظاہری ہوا، یعنی حج ہے، حج کے بعد محرم اور سفر، یہ بیچ میں 2 مہینے وہ آئے، اور پھر ربیع الاول میں پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وصال ظاہری ہوا۔ آپ کی ولادت شریف بھی ربیع الاول میں ہے، اور آپ کا وصال مبارک بھی وہ ربیع الاول شریف میں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 اونٹوں کو نہر کرنے کے بعد بقیہ اونٹوں کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اب آپ انہیں نہر کیجئے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک سے زائد، یعنی اس طرح اس انداز سے قربانیاں بھی دی ہیں، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے نہر بھی فرمائے ہیں۔ حج بہرحال آپ نے اپنی زندگی مبارکہ میں وہ ایک ہی فرمایا تھا۔ جی مزید کون؟
جی منیر احمد جیلم سے بات کر رہا ہوں۔ سوال یہ ہے کہ جو پیسے بینک میں جمع ہے سیونگ اکاؤنٹ میں، ان میں سے ہم پیسے نکال کے قربانی دے سکتے ہیں؟
जो पैसे बैंक में जमा है, सेविंग अकाउंट है, याद रखे कि बैंक के अंदर ऐसा सेविंग अकाउंट खुलवाना यानी जिसके ऊपर प्रॉफिट मिलता है, तो ये बिल्कुल जायज नहीं है। ये जो यहाँ पे प्रॉफिट मिलता है वो सूद है, तो इस तौर पर ये फौरन लाजमी तौर पर इस अकाउंट को वो बंद करवाना होगा। और जो कुछ प्रॉफिट है, जो कुछ इससे नफा अगर आप हासिल कर चुके हैं, तो उसको बिला नियते सवाब किसी फकीर शरी को दे दें, उसको वो आप सदका कर दें। और बैंक के अंदर करंट अकाउंट, जो सादा अकाउंट, आसान अकाउंट कहलाते हैं, वो आप ओपन करवा सकते हैं, खुलवा सकते हैं, लेकिन सेविंग अकाउंट नहीं। अगर खुलवाया भी है तो तौबा करें और उसको आप बंद करवाएं। जहां तक ताल्लुक है कुर्बानी के हवाले से, तो याद रखिए कि कुर्बानी बैंक में जो प्रॉफिट आपको आपकी रकम से जायद मिल रहा है वो सूद है। अब मिसाल के तौर पे किसी ने 3 लाख रुपए जमा कराया हुआ, 3 लाख पे उसका 20,000 रुपए प्रॉफिट उसमें लगा हुआ है, तो वो जो उससे रकम निकाल रहा है तो वो गोया के अपनी रकम जो 3 लाख है वही उसकी उसके पास आ रही है। उससे वो इस अंदाज से नफा शुमार ना करें और उससे वो कुर्बानी भी कर सकता है। मैंने उसका हुक्म पहले ही बयान कर दिया कि उसको खत्म कराना लाजिम। जितना नफा बिलफर्ज कोई 3 लाख भी निकालता है और 20,000 ऊपर का प्रॉफिट वो भी उसने निकाल लिया, तो 3 लाख तो इसका अपना था, लेकिन जो ऊपर का 20,000 रुपए वो कुर्बानी में बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं कर सकता। और ये नाजायज पैसा है, सूद है, हराम है। इसे बिला नियते सवाब यानी सवाब की भी इस पर नियत नहीं करेंगे और इसको किसी फकीर शरी को वो उस पर इसको तसद्दुक कर देंगे, दे देंगे इस तौर पर कि शरीयत का हुक्म ही यही है कि ये पैसा इस अंदाज से वो दे दिया जाए। हाँ, बकिया जो इसका पैसा है 3 लाख रुपए अपना जाती था, तो बिल्कुल आप उससे कुर्बानी भी कर सकते हैं, इसमें कोई किसी तरह का हर्ज नहीं। अलबत्ता जो सूद लिया हो तो उस गुनाह से तौबा भी करें और ऐसा अकाउंट फौरन वो बंद भी करवाएं। जी मजीद कौन?
अजमेर जो पैसे होते हैं उसका खावन या खावन के घर वाले इस्तेमाल कर सकते हैं?
हक महर के पैसे खामंद या खामंद के घर वाले इस्तेमाल। देखिए, हक महर ये बीवी का हक है और ये शोहर पर वाजिब होता है। जो उसमें मुकर्रर हुआ, कम से कम शरीयत मुतारा ने 10 दिरहम यानी 2 तोले 7.5 माशे चांदी के बराबर ये रकम मुकर्रर फरमाई है। और इतनी चांदी हो या इतना ही कोई और माल हो या रकम हो, वो हक महर है, लेकिन ये कम अज कम है। ज्यादा ज्यादा इससे ज्यादा जितना भी आपने मुकर्रर किया है वो सारा का सारा वाजिब ही कहलाएगा। अदायगी कब करनी है उसकी डिटेल है, उसकी तफसील है कि आपने हक महर कौन सा मुकर्रर किया था, मुअज्जल किया था या मुअज्जल जिसे अवाम गैर मुअज्जल वो बोलती है, वो आपने हक महर मुकर्रर किया था। बहरहाल दोनों सूरतों में शोहर अगर बीवी को हक महर अदा कर देता है और बीवी अपनी रजामंदी खुशी के साथ वो हक महर शोहर को वापस कर दे या उसमें से कुछ वापस कर दे, तो अब ये शोहर का लेना भी जायज, इसके लिए इस्तेमाल करना भी हलाल और ये अपने घर में भी इस्तेमाल इसे कर सकता है। लेकिन जबरन लेना, जबरदस्ती लेना, या बाज लोगों में खानदानी तौर पर समझा यही जाता है कि हक महर लेना नहीं है, वापसी करना है, तो ये इस तरह का ये शरीयत मुताहरा के अहकाम के साथ ऐसा मजाक ना बनाया जाए और ना बीवी पर ऐसा कोई जबर किया जा सकता है। जो हक महर शरीयत ने उसका हक मुकर्रर किया और हक रखा है, वो चाहे आपने इसके अंदर कितना भी आपने बड़ा रखा है यानी लाखों में भी अगर रख लिया है तो ठीक है, फरीकैन ने आपस में तय किया है ना इसको रखा है। और ये सोच बिल्कुल गलत है जो हमारे लोगों में बाज़ का तो मशहूर हो जाती है कि बस लिख लो कौन सा देना है, लिख लो जी काजी साहब लिखे लिखे, मौलाना साहब लिख लें, देना कौन सा है भाई, देना है ये। और बेहतर वही है कि जिसकी अदायगी आदमी कर सके वो मुकर्रर किया जाए, उस अंदाज से आप मुकर्रर करें। तो लिहाजा हक महर जो है रखा गया, उसके लिए अव्वलन ये जेन हो कि ये देना भी है, ये वाजिब है और ये लाजमी इसकी अदायगी करनी है। अगरचे अदायगी की सूरतें वो मुख्तलिफ हैं कि फिलफोर देना है या उसमें कुछ गुंजाइश है, बहरहाल मैं मशवरा यही दूंगा कि जो इस तरह हक में मुकर्रर किए हुए तो ये एक वाजिब हुक्म है, इसको अदा कर दिया जाए। मैं ज़िमनन यह बात यह अर्ज करता चलूं कि अगर किसी मर्द ने हक मेहर अदा ना किया हो और उसका इंतकाल हो जाए तो उसकी विरासत में से जहां उसके दीगर कर्ज पहले निकाले जाते हैं वहां उसकी बीवी का हक मेहर भी पहले निकाल कर उसे दिया जाएगा और फिर उसकी विरासत में से भी उसको हिस्सा मिलेगा। यानी इतना ये एक संजीदगी से ये मसला सुनने और समझने वाला है। और एक रिवायत तो ऐसी है कि बस आदमी उसको सुने तो ऐसों को तो डर जाना चाहिए कि जो ये सोचते हैं कि भाई लिख लो हमने कौन सा देना है हक मेहर। रिवायत में बयान फरमाया गया कि जब ऐसा निकाह में हक मेहर मुकर्रर करें और उनकी नीयत शुरू से ही ये हो देना नहीं है, क्यामत के दिन ये बदकारी करने वालों के सफ में खड़े किए जाएंगे, ये बदकारी करने वालों के सफ में खड़े किए जाएंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें सही मानों में दीन के आकाम वो समझने की तौफीक अता फरमाए। तो बहरहाल हक मेहर अदा करना है, पहले ये ज़हन बना लें। अब वो बीवी को दे दिया और बीवी ने अपनी मर्जी से शोहर को वापसी किया और या अपनी मर्जी से उसने जहां भी खर्च कर दिया, ठीक है उसका माल है वो उसे खर्च कर सकती है, उस पर दबाव नहीं किसी तरह का हम डाल सकते, जबरदस्ती उससे वापसी नहीं ले सकते। अल्लाह करीम रब्बुल आलमीन हम सबको इन अहकामात के मुताबिक जिंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए, बार बार हमें हज बैतुल्लाह की सआदत अता फरमाए। आमीन बिजाह नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
हमारा इस्लाम हमारा